الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحاب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لبثت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے میرے لبوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے میں قاصد حق نواز ہوں شیعہ کافر ہے پیغام میرا میں قاصد ایثار ہوں خمینی کافر ہے پیغام میرا حاکم وقت خفا ہے خفا رہنے دے میں قاصد ایثار ہوں میں قاصد حق نواز ہوں خمینی کافر ہے پیغام میرا اور میاں نواز خفا ہے تو خفا رہنے ہری ہے شاخ تمنا ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی وہ کٹی ہے سرے میدان مگر جھکی تو نہیں کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا تھا جلا رہے گا لیکن میں سینہ زخمی زخمی میں سینہ زخمی زخمی چشمے گریاں لے کے آیا ہوں، لبوں پہ تیرا شکوا، لبوں پہ تیرا شکوا میں اے مسلمان لے کے آیا ہوں۔ سرزمین جنگ پر جو بہ گیا اور تار تار ہوا، میں وہ خون لے کے آیا ہوں، وہ گریبان لے کے آیا ہوں۔ اور لگا ڈالے آگ، لگا ڈالے آگ تیرے تن بدن میں جو، لگا ڈالے آگ تیرے تن بدن میں جو، وہ سوز لے کے آیا ہوں، وہ بیان لے کے آیا ہوں۔ علماء اہل سنت انفرادی نعروں کو سپاہ صحابہ کے مجموعوں میں گنجائش نہیں ہے۔
سن لیتے ہیں، نعرہ 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 سن لی،
سن لی
نعرہ 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 سن لی،
سن لی سن لی
سن لی سارے بھائی بھائی، سن لی سارے
بھائی بھائی،
سن لی سارے
بھائی بھائی۔
ہم نے ہر دور میں تقدیر سے رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیر سے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست، سیاست سیاست کا فسوں ہم نے چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اوے راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، راہ زندگی پہ ایک روز کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلے جلا کے جیے۔ دوستو آؤ ایک کام کریں، دوستو آؤ ایک کام کریں، اسوائے مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہو روشنی زمانے میں ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز محترم حاضرین بزرگوں، دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سپاہ صحابہ کے غیور جیال سپوتو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید ناموس صحابہ، پروانہ شمع رسالت مولانا عیسیٰ القاسمی شہید کے نام سے معنون آج کی اس کانفرنس میں آپ حضرات سے پہلی مرتبہ آپ کے علاقے میں آ کر مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اور اپنے قائدین کی دی ہوئی لائن پر قدم بقدم چلتے ہوئے، اسی مشن اور پروگرام کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے چند گزارشات اپنے نئے اسلوب اور نئے انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوال ہے کہ مولانا ایثار القاسمی اور مولانا حق نواز جنگوی رحمہم اللہ تعالی عنہ شہادت کی موت کیوں سلا دیے گئے، ان کا وجود دشمنوں کی آنکھ میں کانٹا بن کر کیوں چبھنے لگا تھا، وہ صاحبان اقتدار کی نظر میں مجرم اور معتوب کیوں ہوئے، اس سوال کا جواب صرف ایک ہے کہ وہ شیعہ کو کافر کہتے تھے۔ سوال ہے کیا شیعہ کو کافر کہنا جرم ہے؟ جواب ملتا ہے کہ ہاں۔ کیوں؟ جواب ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، جواب ہے چھوٹے بھائی ہیں، سوال ہے ابو ایک ہے، امی ایک ہے، ننہال ددہال سے کون سا رشتہ ملتا ہے؟ جواب ملتا ہے پڑوسی، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں۔ سوال بالکل اسی طرح جیسے آپ، نہیں اس سے مختلف، نماز تیرے جیسی نہیں، روزہ تیرے جیسا نہیں، زکات حج کے وسائل تجھ سے نہیں ملتے، تو پھر کیوں نہیں کہتا کہ اس کی شریعت جدا ہے، تیری شریعت جدا ہے؟ یہاں تک کہ اگر آپ مزید گہرائی سے سوچیں تو میں آج پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ، دلائل براہین کے زور سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی کفریہ طاقتیں موجود ہیں، دنیا میں جتنے غیر مسلم مذاہب اس وقت دھرتی پر موجود ہے، کوئی غیر مسلم شخص، کوئی غیر مسلم گروہ، کوئی کافروں کا طبقہ، کافروں مشرک ہوتے ہوئے وہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھتا جو عقائد و نظریات شیعہ قوم رکھتی ہے۔ کوئی شخص کافر ہوتے ہوئے بھی جس ذات کو اپنا معبود، جس ذات کو اپنا مسجود، جس ذات کو اپنا الہ قرار دیتا ہے، ہندو ہندو ہوتے ہوئے جس ذات کو اپنا معبود کہتے، سکھ عیسائی مجوسی یہودی، غیر مسلم ہوتے ہوئے جسے اپنا معبود قرار دیتے ہیں، کافر کافر ہوتے ہوئے اپنے معبود کے بارے میں وہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھتے ہیں جو عقیدہ نظریہ شیعہ قوم رب العالمین کو معبود اور مسجود کہہ کر اللہ کے بارے میں رکھتی۔ سامعین گرامی کا، آپ ہندو سے پوچھیں
کہ جس ذات کو تو اپنا رب مانتے ہے اس کے بارے میں تیرا یہ نظریہ ہے کہ وہ ظالم ہوتی ہے، تو اپنے رب کو مجبور سمجھتے ہے، تو اپنے رب کو جھوٹا کہتے ہے، دنیا بھر کے مذاہب کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا کہ جس مذہب کے لوگ اپنے رب کو معبود مسجود الہ کو جھوٹا مجبور وعدہ کی خلاف ورزی کرنے والا اور اپنے رب کو ظالم قرار دینے والے ہو، دنیا میں واحد مذہب شیعہ مذہب ہے کہ جو رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ اللہ کی ذات ظالم ہے، رب جھوٹ بولتے، رب وعدہ کر کے اس کی مخالفت کرتے، رب سے بڑا کائنات میں ظالم کوئی نہیں۔ آپ حضرات پوچھیں گے کہ یہ عجیب بات کہ شیعہ قوم جس ذات کو اپنا معبود مانتی ہے، جس ذات کو اپنا الہ کہتی ہے، جس ذات کو اپنا معبود قرار دیتی ہے، اس ذات کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ کہاں رکھا ہے؟ گرامی کلب سامین شیعہ کی بنیادی کتاب اصول کافی کو اٹھا لیجیے، شیعہ کی اصول کافی کے مصنف محمد بن یعقوب قریری نے مستقل باب بانا ہے، باب البدع، باب اس بات کے بارے میں کہ رب العالمین کو دھول واقع ہو جاتی ہے، ہوئی کیسے؟ کہتے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے پیدا ہوئے، نام اسماعیل رکھا، پیچھے سے اصول ضابطہ یہ چلا رہا تھا کہ ہر امام کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے، ہر امام کے بعد بڑے بیٹے کو امامت ملتی ہے، امام کے بعد اس کا بڑا بیٹا امامت کے منصبوں پر فائز ہوتے۔ ہوا کیا کہ جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے، بچپن سے جوان ہوئے، شادی ہوگی، اولاد ہوئی، ابھی والد گرامی قدر حضرت جعفر صادق زندہ، ان کی زندگی میں ان کے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ جب اسماعیل کا انتقال ہوا، شورش برپا ہو گئی، لوگ حیرت تعجب پہ ڈوب گئے، لوگ پریشان ہو کر جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اصول یہ تھا، ضابطہ یہ تھا کہ امام کے بعد اس کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے، آپ کے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے، آپ نے کہا یہ امام ہے، وہ جوان ہوئے، آپ نے کہا امام ہے، شادی ہوئی، آپ نے کہا امام ہے، ان کے بیٹے پیدا ہوئے، آپ نے کہا امام ہے، ہمارا ساتواں امام آپ کی زندگی میں فوت ہو چکے، اب بتائیے کہ ساتواں امام چھٹے امام کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے، اگر ساتواں امام باقی امام تھا تو اسے ساتویں نمبر تک زندہ رہنا چاہیے تھا، اسے چھٹے امام کے بعد اپنے عہدے پر مستقیم ہو کر کام کرنا چاہیے تھا، اور بتائیے کہ اسماعیل کے مرنے پر امامت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد اگر اسماعیل امام تھا تو مرا کیوں، اگر مر گیا ہے تو امام کیسا؟ جب یہ پریشانی لاحق ہو گئی تو شیعت یہ کہتی ہے حضرت جعفر صادق نے اپنے مریدوں شیعوں کو جمع کیا، جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں کہا، او لوگوں تم نہیں جانتے ہو جعفر صادق کو بعد رب العالمین نے موسیٰ کاظم کو امامت سونپ لی تھی، اللہ نے میرے دوسرے بیٹے کو امام بنانا تھا لیکن رب نے بھول کر اسماعیل کو پہلے پیدا کر دیا۔
کافر، کافر، شیعہ کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔
شیعہ قوم، شیعہ قوم دنیا میں وہ واحد قوم ہے کہ جو رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ دیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے، رب العالمین حالات کو دیکھ کر فیصلہ بدل لیتا ہے، رب العالمین وہ ذات ہے جو مجبور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کا دجال خمینی اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھتے کہ میں اس رب کو رب نہیں مانتا ہوں جس رب نے معاویہ اور عثمان جیسے بدماشوں کو حکومت دی ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ ایران کے خمینی اگر معاویہ اور عثمان والے رب کو نہیں مانتے پھر کس رب کو مانو گے؟ کہتے میں اس رب کو مانتا ہوں جس نے معاویہ اور عثمان کو حکومت نہیں دی۔ سوال پیدا ہوا کہ دو رب ہو گئے، ایک رب وہ ہے جس نے معاویہ اور عثمان کو حکومت دی ہے، اسے تو نہیں مانتا، ایک رب وہ ہے جس نے انہیں حکومت نہیں دی، انہیں تو مانتے ہیں، جس نے حکومت نہیں دی معاویہ عثمان حکومت لے گئے وہ مجبور ہو گیا، تو مجبور رب کو مانتا ہے، تیرا رب مجبور ہے۔ دنیا میں واحد شیعہ مذہب ایسا ہے کہ جس کا رب مجبور بھی ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا یہ کچھ تھوڑی سی میرا بدلا ہوا اسلوب، ایک تھوڑا سا علمی انداز ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو مذہب جس ذات کو اپنا رب مانتا ہو، جس ذات کو اپنا الہ کہتا ہو، وہ مذہب اس ذات کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ ذات بھول جاتی ہے، وہ ذات مجبور ہو جاتی ہے، وہ ذات جھوٹ بولتی ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید کو، جب میں بارے کے پہلے رکوع میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ میرے محبوب یہ قرآن میں نے نازل کیے، پہلی کتابیں بھی میں نے نازل کی تھی لیکن ان کی عبادت کا ذمہ امتوں کے سپرد کر دیا تھا۔ میرے محبوب آپ آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکے، قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت کی صبح تک چونکہ آپ کی نبوت نے چلنا ہے، آپ کی رسالت نے چلنا ہے، میرے پیغمبر آپ پر نازل کردہ قرآن پوری کائنات کے لیے ضابطہ حیات ہے، قیامت تک کے لیے قرآن کے مقابلے میں کوئی قانون نہیں آئے گا، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں آئے گی، قرآن کے مقابلے میں کوئی شریعت نہیں آئے گی، قرآن کے مقابلے میں کوئی اسلام نہیں آئے گا۔ جب قرآن آخری کتاب ہے، جب قرآن آخری شریعت ہے، جب قرآن آخری دین ہے، تو میرے پیغمبر میں اعلان کرتا ہوں کہ اب قیامت کی صبح تک مارے کوئی ایسا بیٹا چلا نہیں ہے جو اس قرآن میں تغیر و تبدل پیدا کر سکے، جو اس قرآن میں تحریف کر سکے، جو اس قرآن کو تبدیل کر سکے۔ آئیے شیعت کی طرف، شیعت کہتی ہے کہ آج جو قرآن امت کے ہاتھوں میں ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن حضرت علی نے جمع کیا تھا، اس کی 17,000 ایسے تھی، اصلی قرآن حضرت علی نے مرتب کیا تھا، وہ اونٹ کی ران سے زیادہ موٹا تھا، اصلی قرآن حضرت علی نے جمع کیا تھا، وہ 70 گز سے زیادہ طویل تھا، اصلی قرآن آج امت کے سامنے نہیں ہے، قرآن بدل دیا گیا ہے، اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اصلی قرآن 17,000 ایتوں کا ہے، آج 6,500 ایتوں کا قرآن سامنے ہے۔ شیعت کے نزدیک قرآن کی 10,500 آیات آج غائب ہو چکی ہے، رب کہتے قیامت کی صبح تک قرآن کو بدل کوئی نہیں سکتا، رب کہتے قرآن کی حفاظت میں اپنے ذمے لیتا ہوں، شیعت کہتی ہے قرآن بدل گیا ہے، شیعت کہتی ہے تعریف ہو گئی ہے، شیعت کہتی ہے اس میں کفر کے ستون کرے کر دیے گئے ہیں۔ اگر میں شیعت کی بات مانتا ہوں، اگر شیعت کی اس بات کو تسلیم کر دیا جائے تو ثابتوں سے رب نے جو اعلان کیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، تو شیعت کے نزدیک رب نے جھوٹ بولا تھا۔ دو باتوں میں سے تسلیم کرنا پڑے گی یا شیعت کو ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن اصلی قرآن ہے، اسے تبدیل نہیں کیا گیا، یہ قرآن اصلی قرآن ہے، اس میں کبھی بیشی نہیں ہوئی۔ اگر سید اس بات کو تصدیق نہیں کرتی اور حقیقت میں نہیں کرتی ہے تو پھر جان لیجئے کہ سید رب کے بارے میں یقینی نظریہ پیش کرتی ہے کہ رب جھوٹ بولتے، رب ایک وعدہ کرتے پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتا، گویا کہ رب جھوٹے وعدے بھی کرتے۔ یا سید یہ کہتی ہے کہ رب تو اپنے قرآن کی حفاظت کرنا چاہتا تھا لیکن رب مجبور ہو گیا، لوگوں نے قرآن میں تحریف کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو مذہب اپنے رب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رب بھول جاتا ہے، جو مذہب اپنے رب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رب وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا، جو مذہب اپنے رب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رب مجبور ہو جاتا ہے، جو مذہب اپنے رب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رب سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، مجھے بتلاؤ جب سید رب کو جھوٹا کہتی ہے، جب سید رب کو مجبور کہتی ہے، جب سید رب کو وعدہ خلافی کرنے والا کہتی ہے، جب سید رب کو ظالم قرار دیتی ہے تو کائنات کے کافروں میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ثابت ہو گیا کہ شیعہ کافر تو ہے، ہندو سے بڑا کافر ہے، کافر تو ہے سکھ سے بڑا کافر ہے، کافر تو ہے مجوسی سے بڑا کافر ہے، کافر تو ہے یہودی سے بڑا کافر ہے۔ شیعہ صرف کافر نہیں ہے بلکہ کائنات کے تمام کافروں سے بڑا کافر ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جو جس مذہب کا پیروکار ہے، اس مذہب کے لوگ کسی نہ کسی شخص کو اپنا مرشد، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، کسی نہ کسی کو اپنا امام، کسی نہ کسی کو اپنا گرو، کسی نہ کسی کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی حضرت داؤد علیہ السلام کو، ہندو اپنے گرو کو، بہرحال جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا کوئی امام، کوئی مقتدا، کوئی پیشوا ضرور ہوتا ہے۔ جائیے دنیا کے مذاہب کو پڑھ لیجئے، ہر مذہب کا انسان جس کو اپنا پیشوا، جس کو اپنا امام، جس کو اپنا مقتدا تسلیم کرتا ہے وہ اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ہمارے امام جیسا انقلاب کوئی نہیں لایا، ہمارے پیشوا جیسا انقلاب کوئی نہیں لایا، ہمارے مقتدا جیسا انقلاب کوئی نہیں لایا۔ دنیا میں شیعت ایسا مذہب ہے کہ وہ ایک طرف سے محمد رسول اللہ کو اپنا امام مانتے، ایک طرف سے محمد رسول اللہ کو پیشوا مانتے، ایک طرف سے محمد رسول اللہ کو مقتدا مانتے، دوسری طرف سے اعلان کرتے کہ محمد رسول اللہ کی 23 سال کی محنت کے بعد جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے گئے تو ان کا انقلاب اس قدر ناکام ہوا، ان کی کوشش اس قدر ناکام ہوئی، ان کی محنت اس قدر ناکام ہوئی کہ انہوں نے 23 سال میں 1.25 لاکھ انسانوں کو اپنے دامن سے ملایا۔ 23 سال کے عرصے میں 1.25 لاکھ انسان ان کے قریب آئے، 23 سال کے عرصے میں 1.25 لاکھ انسانوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کی اقتداء کی، ان کو امام مانا، ان کو رسول مانا۔ شیعت کہتی ہے حضور کا انقلاب ایسا انقلاب تھا جو ناکام انقلاب تھا، ناکام انقلاب کیسا تھا؟ بکواس کہتی ہے کہ حضور کے جانے کے بعد آپ کے جتنے شاگرد تھے، جتنے مقتدی تھے، جتنے مرید تھے، جتنے آپ کے ماننے والے تھے سب کے سب مرتد ہو گئے، سوائے چیز کے کوئی مسلمان نہیں رہا. کہ جو مذہب کی دنیا میں وہ اپنے مقتدا کے انقلاب کو کامیاب انقلاب قرار دیتے، وہ اپنے امام کے انقلاب کو کامیاب انقلاب قرار دیتے ہیں. اور ایک اور بات سنیے، یہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں آپ ان سے سوال کیجئے کہ تمہارے مذہب میں، تمہارے گروہ میں، تمہاری جماعت میں یہ بتلاؤ کہ تمہارے اس مقتدا کے بعد، تمہارے پیشوا کے بعد، تمہارے رسول کے بعد، تمہارے نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ تو جواب ملتے کہ جن لوگوں نے ہمارے مقتدا کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے ہمارے پیشوا کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے ہمارے امام کا ساتھ دیا، وہ ہمارے امام کے بعد ساری کائنات میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، اولا ہے، ادکا ہے، آدم ہے، ساری کائنات سے ان کا مرتبہ مقام بلند ہے. اور دنیا کے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے مقتدی کامیاب ہو گئے، ہمارے پیشوا کے ساتھی کامیاب ہو گئے، ہمارے نبی کے صحابی کامیاب ہو گئے. اور دنیا میں واحد سید مذہب ایسی ہے جو کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے سارے مقتدی، محمد رسول اللہ کے سارے صحابی، محمد رسول اللہ کے سارے ساتھی، محمد رسول اللہ کے سارے جانسار. اللہ افترا فاتو بصورت من مثله. اور عرب کے لوگوں، اگر تم یہ کہتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، اگر تمہارا یہ قول ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کلام کو بنا لیا ہے، یہ قرآن تیار کر لیا ہے، معاذ اللہ یہ حضور کی شاعری ہے، تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ قرآن کا مقابلہ کرو. دوستو تاریخ کو پڑھ جائیے، پیغمبر کے زمانے میں قرآن کا مقابلہ نہ ہو سکا، آپ کے زمانے کے بعد قرآن کا مقابلہ نہ ہو سکا، صحابہ کے زمانے میں قرآن کا مقابلہ نہ ہوا، تابعی کے زمانے میں قرآن کا مقابلہ نہ ہوا، تبع تابعی کے زمانے میں قرآن کا مقابلہ نہ ہوا، ابو حنیفہ کے زمانے میں قرآن کا مقابلہ نہ ہوا. 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی لوگ کہتے ہیں قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے اندر قرآن جیسی آیت پڑھائی نہیں جا سکتی. لیکن شیعہ کہتی ہے کہ جو قرآن رب سے اتارا تھا، جو قرآن رب کی طرف سے آیا تھا، لوگوں نے اپنا کلام اس میں ملا دیا، لوگوں نے اپنی شاعری اس میں جذبہ کر دی، لوگوں نے اپنا کلام اس میں جوڑ دیا، آج لوگوں کے کلام میں رب کے کلام میں کوئی فرق باقی نہیں رہا. سمجھ میں آئی میری بات؟ یہ تھوڑی سی نئی نئی باتیں، تھوڑی سی علمی سی باتیں سمجھ میں آ جائیں کہ دوستو دنیا کا کافر، دنیا کے غیر مسلم گروہ بھی جس بات کا دعویٰ نہیں کر سکے، اس بات کا دعویٰ شیعت کرتی ہے، اس بات کا اعلان شیعت کرتی ہے. جو کفر کوئی کافر نہ کر سکے، جو بکواس کوئی دجال نہ کر سکے، جو کمینگی کوئی کمینہ نہ کر سکے، وہ تمام کفر، وہ تمام دجل، وہ تمام بدماشی شیعت کرتی ہے. تو پھر میں کیسے نہ کہوں کہ شیعت تمام کافروں سے بڑے کفر کا نام ہے؟ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں آپ ان کا مطالعہ کر لیجئے، ہر مذہب والے سے جا کر پوچھئے کہ تمہارے مذہب میں یہ عبادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، مورتی کو چومنا عبادت ہے، اس کے سامنے جھکنا عبادت ہے، چڑھاوے چڑھانا عبادت ہے. ہر مذہب والے سے پوچھو وہ عبادت بتلائے گا، مسلمان سے پوچھو نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکات عبادت ہے. دنیا کے ہر مذہب سے اور مسلمانوں سے سوال کر کے دیکھو کیا تمہارے مذہب میں کسی دوسرے مذہب والے کو گالی دینا بھی عبادت ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ بتلائیں کہ آپ کے مذہب میں صبح صبح اٹھنے کے بعد 100 مرتبہ ابو جہل پر لعنت کرنا عبادت ہے؟
نہیں
ہے. کسی ہندو کے مذہب میں 100 مرتبہ مسلمانوں کو گالی دینا عبادت ہے؟
نہیں.
کسی سکھ کے مذہب میں 100 مرتبہ دوسرے مذہب والے سے تبرع اور بیزاری کا اظہار کرنا عبادت ہے؟
نہیں.
جو عبادت ہندو کے مذہب میں نہیں, جو عبادت سکھ کے مذہب میں نہیں, جو عبادت یہودی کے مذہب میں نہیں, جو عبادت مجوسی کے مذہب میں نہیں, جو عبادت مسلم کے مذہب میں نہیں, جو عبادت غیر مسلم کے مذہب میں نہیں, اور دوستو یہ ایسا مذہب ہے کہ اس کا مذہب کہتے جب تک تم صبح کو اٹھ کر ہر نماز کے بعد پیغمبر کی جماعت کو پیغمبر کے دھاپا کو گالی نہیں دیتے ہو تمہاری عبادت مکمل نہیں ہو. گویا کہ یہ وہ کفر ہے, گویا دنیا کے کافروں کے کفر میں بھی وہ کفریا چیز موجود نہیں ہے. دنیا کے تمام کافروں کے گندے غدیس مذہب میں بھی وہ غلاظت موجود نہیں ہے, وہ گندگی موجود نہیں ہے جو گندگی شیعت کے مذہب میں. سو حرامی بھی جمع کر لو وہ بھی نہیں کہیں گے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا, میں نے اسی پوائنٹ پر تو آنا ہے جہاں پر آپ چاہتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں وہ تو میں نے آنا ہی آنا ہے, لیکن 6 باتیں میں آپ کے سامنے ایسی پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نئے طور پر سننے کے بعد ذہن میں رکھیں گے کہ کوئی کافر کافر ہوتے ہوئے بھی ایسا کام نہیں کرتا جو کام شیعہ کرتا ہے. پانچویں بات, دنیا کے تمام مذہبوں کا مطالعہ کرو, دنیا کے تمام مذہب والوں سے پوچھ کر دیکھ لو. ہندوؤں تم بتلاؤ, سکھو عیسائیوں مجوسیوں تم بتلاؤ کہ تمہارے مذہب میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ آپ کے مذہب میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ہندو کے مذہب میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ سکھ عیسائی یہودی مجوسی کے مذہب میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ دنیا کا کوئی مذہب جھوٹ بولنے کو جائز قرار نہیں دیتے, لیکن شیعہ ایسا مذہب ہے جو یہ کہتے لا ایمان لمن لا تقی جانا, اس کا ایمان نہیں وہ مومن نہیں وہ شیعہ نہیں ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. جو جھوٹ نہ بولے آپ لوگ کہتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں ہم شیعہ سے کہتے ہیں تم صحابہ کو نہیں مانتے, وہ کہتے جی ہم تو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم قرآن کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں تمہارے مولوی ایسے ہی کہتے ہیں. ہم تو مانتے ہیں, ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں وہ تو مانتے ہیں. بڑے بے وقوف ہو یار آپ لوگ, اگر شیعہ آپ کے سامنے سچ بول دے اس کا ایمان چلے جائے گا. اگر شیعہ آپ کے سامنے سچ بول دے گا صحیح بات کہہ دے گا وہ شیعہ ہی نہیں ہوگا. اصول یہ لا ایمان علم اللہ تقی علا, جو جھوٹ نہیں بولتا اس کا ایمان نہیں. شیعہ تمہارے سامنے سچ بول کر اپنا ایمان کیسے خراب کر سکتا ہے؟ آپ کے سامنے سچ بولے گا اس کا ایمان جائے گا. اس نے آپ کے سامنے جھوٹ بول کر اپنا ایمان بچانا ہے. کیوں ان سداچار دین بتقیہ, کہتے ہیں دین کے 100 حصے ہیں, 100 حصوں میں سے 90 حصے جھوٹ بولنا ہے, 90 حصے جھوٹ بولنا ہے. جھوٹوں کا مذہب کہ جھوٹ نہ بولو تو مذہب مکمل نہیں. سوال ہوگا کہ نہیں صاحب جھوٹ کی بات نہیں, یہاں تو تقیہ کی بات ہے, یہاں تو تقیہ کی بات ہے. میں پوچھتا ہوں تقیہ کیا ہے؟ یہ شیعت تقیہ کیوں کرتی ہے؟ شیعت کے مذہب میں تقیہ کی اتنی حیثیت, شیعت کے مذہب میں تقیہ کا اتنا مرتبہ مقام کیوں ہو گیا؟ تو شیعت جواب دیتی ہے ہم تقیہ کیوں نہ کریں, ہمارے پہلے امام حضرت علی نے 23 سال تک تقیہ کیا تھا. کتنے سال تک؟ دنیا میں ایسا بھی کوئی مذہب نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمارا مقتدا، ہمارا پیشوا، ہمارا امام، ہمارا ولی، ہمارا امام، ہمارا ولی، ہمارا وسیع ایسا تھا کہ وہ ایک طرف سے مشکل کشا بھی تھا، حاجت روا بھی تھا، مدد بھی کر سکتے، اس کے پاس تلوار بھی اتنی بڑی ہے، اٹھائے تو ساتوں آسمان کاٹے، مارے تو ساتوں زمین کٹ جائے، اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا شیر، اتنا بڑا دلیر، اتنی بڑی تلوار والا 23 سال تک تکیا کرتا رہا۔ اور آپ کہیں گے تکیا کسے کہتے ہیں؟ شیعہ سے پوچھو کہ حضرت علی نے 23 سال تک تکیا کیا تو شیعہ جواب دے گا نہیں، کوئی نہیں تکیا کیا۔ اب آپ نے پوچھنا، اچھا ٹھیک ہے، حضرت علی نے اگر تکیا نہیں کیا تو بتلاؤ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی؟ شیعہ کہے گا کی تھی، اگر کہے گا نہیں تو کہو پھر اگر نہیں کی تھی تو پھر حضرت ابوبکر سے جنگ کی تھی؟ اگر بیعت نہیں کی تو بغاوت کی ہوگی، دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو اپنا امام مانا ہوگا یا نہیں مانا ہوگا، اگر مانا ہے تو کہو بیعت کی، امام مان لیا، تم بھی امام مانو، اگر نہیں مانا تو ثابت کرو کہ جنگ لڑی، ثابت کرو کہ اختلاف ہوا، ثابت کرو کہ مقابلے میں آئے۔ جواب ہم دیتے ہیں کہ شیعہ مذہب کی کتابیں اٹھاؤ، ثابت ہوتے حضرت علی نے بیعت بھی کی، حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز بھی پڑھی، حضرت ابوبکر عمر عثمان کے وزیر بھی رہے، مشیر بھی رہے، حضرت عمر کے نکاح میں بیٹی بھی دے دی، حضرت عمر کے ساتھ لڑائیوں میں شریک ہوئے، جنگوں میں شریک ہوئے، مال غنیمت لے کر خود بھی استعمال کیا، بیٹوں کو بھی دے دیا۔ جب حضرت علی نے بیعت بھی کر لی، نمازیں بھی پڑھ لی، وزیر بھی بن گئے، مشیر بھی بن گئے، تو شیعہ بتلاؤ جس کو امام مانتے تم اپنا امام کیوں نہیں مانتے؟ جواب ملتا ہے کہ حضرت علی نے تو امام مانا ہی نہیں، حضرت علی نے امام مانا نہیں۔ سوال ہوا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ بیعت کی تھی، نماز پڑھی تھی، کہتے ہیں تکیا کیا، ہم مانیں گے کیا کہتے ہیں؟ تکیا کیا تھا بھائی، وہ تکیا کیا بناتی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اوپر اوپر سے بیعت کی تھی، اوپر اوپر سے نماز پڑھی تھی، اوپر اوپر سے وزیر بنے تھے، اوپر اوپر سے مشیر بنے تھے، اوپر اوپر سے قاضی بنے تھے، اوپر اوپر سے جج بنے تھے، اوپر اوپر سے امام کہتے تھے، دل سے کافر سمجھتے تھے، دل سے منافق سمجھتے تھے، دل سے بے ایمان سمجھتے تھے، تو مطلب کیا ہوا کہ حضرت علی زبان سے وہ کہتے تھے جو دل میں نہیں تھا، وہ کافر کو مسلمان کہے جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے، وہ کافر کو امیر کہے جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے، وہ وزیر کافر کے بنے جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ شیعہ وہ مذہب ہے جو اپنے پہلے امام کے بارے میں یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ وہ 23 سال تک جھوٹ بولتے رہے، اور اسی جھوٹ کا نام تکیا۔ یہ تو میں نے یہ بات کی کہ دنیا کے کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن شیعہ مذہب ایسا مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ صرف جائز نہیں، اگر تم جھوٹ نہیں بولتے تم مومن ہی۔ چھٹی بات، آتا ہوں گنجے کو نہیں چھوڑیں گے، دیکھ جائے۔ چھٹی بات، یہ 6 باتیں یاد کر لیجئے۔ چھٹی بات کہ دنیا کے کسی مذہب میں بھی زنا کرنا جائز، زنا کرنا ثواب، دنیا کے کسی مذہب میں زنا کرنا نہ جائز ہے، نہ ثواب ہے، نہ اچھی بات ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یورپ میں زنا پر پابندی نہیں، امریکہ میں زنا ہوتا ہے، برطانیہ میں زنا ہوتے، جناب والا آپ کی غلط فہمی ہے، برطانیہ کی عوام تو بدکاری کرتی ہے لیکن برا جانتی ہے۔ برطانیہ میں یہ اصول ہے کہ اگر برطانیہ کا کوئی وزیر، امریکہ کا کوئی مشیر، برطانیہ کا کوئی جج، امریکہ کا کوئی جج، برطانیہ کا صدر وزیر اعظم، امریکہ کا صدر وزیر اعظم اگر زنا کے اندر ملوث ہو کے مشہور ہو جاتے، اسے فوراً استعفیٰ دینا پڑتا ہے، اسے فوراً
وظیفہ دینا پڑتا ہے.
اگر عوام کرے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, لیکن اگر صدر کرے, وزیر اعظم کرے, وزیر کرے, مشیر کرے تو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ برطانیہ امریکہ کا حال پاکستان کے برعکس ہے. وہاں عوام کرے تو سزا نہیں ہے, عوام کرے تو جائز ہے, عوام کرے تو کچھ پوچھ نہیں ہے. اگر صدر, وزیر اعظم, کوئی وزیر مشیر کرے اس سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے. یہاں عوام کرے گناہ ہے, عوام کرے سزا ہے, عوام کرے مقدمہ ہے. صدر جو چاہے کرے, وزیر اعظم جو چاہے کرے, وزیر جو چاہے کرے, مشیر جو چاہے کرے. دنیا میں کوئی مذہب, دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں زنا کرنا جائز ہو. کوئی مذہب ایسا
نہیں,
لیکن شیعہ ایسا مذہب ہے کہ اگر تم زنا نہیں کرتے ہو, قیامت کا دن آنے دو, ناک تمہارا کٹا ہوگا, زبان تمہاری کٹی ہوگی, کان تمہارا کٹا ہوگا, آنکھ تمہاری نکلی ہوگی, تیرا تمہارا مت ہوگا. قبروں سے اٹھ کر کہے گا میرا ناک کیوں کٹا, میرے کان کیوں کٹے, میری آنکھ کیوں نکل گئی. کیسے جواب ہوگا کہ تو نے ذرا کیوں نہیں کیا تھا. سوال ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جناب ذرا نہیں, وہ تو متا کرتے ہیں. متا کیا کرتے ہیں؟
متا.
سوال یہ ہے یہ متا کیا ہے, اس کی تعریف کرو. متا کسے کہتے ہیں؟ خمینی لکھتے, کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اگر یہ کہے کہ ایک گلاس پانی کے اس میں ایک گھنٹہ تیری بیوی ہوں, نکاح کی ضرورت نہیں, قاضی کی ضرورت نہیں, گواہ کی ضرورت نہیں, اور اس چیز کی ضرورت بھی نہیں کہ عورت کا پہلے دور ہے یا نہیں ہے, اس چیز کی ضرورت بھی نہیں کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ شریف ہے یا فاش ہے, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بالغ ہے یا بچی ہے, اس کی بھی ضرورت نہیں. کوئی مرد تنہائی میں کسی عورت سے کہے ایک آنا ایک گلاس پانی کا, ایک گھونٹ پانی کا دے کر ایک گھنٹہ کے لیے, ایک دن کے لیے تجھے بیوی بناتا ہوں, کہتے یہ متا ہے. یہ اتنا بڑا ثواب ہے جو ایک مرتبہ ذرا کرتے, جو ایک مرتبہ متا کہتے. کہتے ایک مرتبہ ذرا تم کرو, ایک مرتبہ متا تم کرو, درجہ حسین کا پا جاؤ گے. آج پاکستان کے وزیر اعظم کو آج جنجل فرش کلر والی زمین کو آج پاکستان کے چچل میدان کو خمینی کی تعریف میرا نور نظر آتی ہے. اور خمینی کی تعریف کیا تعریف ہے؟ اس خمینی کی تعریف آپ کو میرے نور قرار دیتے جو خمینی مرنے سے 10 روز پہلے وصیت کر کے گیا ہے. اور وصیت میں کیا لکھتے خمینی بکواس کرتے اور کہتا یہ ہے, کہتے میری ایران کی مام, میرے ایران کے لوگ میرے ساتھی محمد رسول اللہ کے صحابہ سے بہتر ہے. آج جو شخص اپنے ایران کے اسی رات کو آج سے 8 روز قبل اسی رات کو میں نے قومی اسمبلی کے سائے میں اسلام آباد کے ایک بہت بڑے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, نواز شریف صاحب جب تک تمہیں خمینی کی تعلیمات مینار نور نظر آئے گی ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اگر خمینی کو کائنات کا دجال کہہ سکتے ہیں, کا پرچہ سکتے ہیں، خمینی کو کائنات کا بڑا مرعون کہہ سکتے ہیں۔ اگر تجھے خمینی کی تعلیمات میں آئے نور نظر آتی ہے تو سن، ہمیں یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جو خمینی کا بیٹا ہو، خواہ گنجا ہو، خواہ بال والا ہو، جتنا بڑا خمینی مرعون ہے یہ بھی اس سے کم نہیں۔
بہرحال اتنا ضرور ہے، نادو ہو یا کوئی اور ہو، اتنا ضرور ہے کہ جب تک یہ اعلان نہیں کرتا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، جب تک یہ نہیں کہتا کہ اب خمینی کی تعلیمات میرے سامنے آ گئی ہے اور میں خمینی پہ لعنت کرتا ہوں، اتنا ضرور ہے کہ ہم گنجے کے سر پر لعنت کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔
انشاءاللہ
دوستو، جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آج جاتی ہے چلی جائے، کل جاتی ہے چلی جائے۔ اگر میرا قائد مولانا اکرواز اگر وہی سال ہستی پداش میں تختہ راج پہ لڑک سکتے ہیں، ہستی پداش میں گولیوں سے سینہ چلی کرا سکتے ہیں، تو وہی ہستی بات اگر خمینی کے خلاف کہی جا سکتی ہے، وہی حق کے خلاف ہستی آواز گندے کے خلاف بھی کہی جائے۔ علماء کرام ہم بڑے پریشان تھے، میں تو سوچ سوچ کے تھک گیا کہ یہ بلا کیا ہے، کبھی تار قادری کے چرنوں میں بیٹھے، کبھی سمیع الحق کے گھٹنے دبا رہا ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کر رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے، یہ خبیث ہے کیا؟ مجھے کچھ پتا نہیں چلتا تھا، مجھے اب پتا چلا ہے کہ نواز شریف تو خمینی کا نطفہ ہے، میں آج پتا چلا گرامی قدر بات سنیے، آج اتنی بات سن لو، جاؤ سب سے، اگر آج میرے ملک میں کوئی شخص یہ کہے کہ فرعون اسلام کا نمبردار تھا، کوئی شخص سے کہے کہ نمرود کی تعلیمات اسلامی تعلیمات ہے، کوئی شخص قارون کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائے اور فرعون کو، امان کو، نمرود کو، جداد کو، قارون کو اسلامی انقلاب کا نمبردار کہنے والا اگر کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے، تو سنو خمینی کو اسلامی انقلاب کا ٹھیکے دار کہنے والا کائنات کا اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خدا کی قسم، علماء کرام ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اے ظالم گنجے، پاکستان کے وزیر اعظم تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں ہمارا موقف حق نواز کی شہادت کے بعد بھی سمجھ نہیں آیا؟ میرا احسان سنیے، اطار القادری اسمبلی میں خمینی جب کی بکواس کو، اطار القادری خمینی کی کفریات کو، اطار القادری خمینی کی ضلالت کو، اطار القادری خمینی کی بدماشی کو، اطار القادری خمینی کے کس کو، اطار القادری خمینی کے دجال کو، اور اسمبلی میں واضح کر چکے گنجے، تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آیا؟ اگر تمہیں ہمارا موقف اس طرح سمجھ نہیں آتا، تقریر سے سمجھ نہیں آتا، تحریر سے سمجھ نہیں آتا، اگر میرا موقف شہادت کے رات بھی گنجے کو سمجھ نہیں آتا، تو پھر سمجھانے کا یہی طریقہ ہے۔ سب کچھ کہو، جو ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا، خدا کی قسم
سب کچھ برداشت کر لیں گے, جو ہوگا ہمارے ٹھہریے جو ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا, جو جلوائے گا سہ جائیں گے, جو دوڑائے گا برداشت کر جائیں گے, عسکری رائے پہن جائیں گے, پیڑی رائے پہن جائیں گے, لیکن صدیق کے دشمن کو میرا نور اس کی تعلیمات کو قرار دینے والے کو معاف نہیں کیا.
ہم تمہارے ساتھ ہیں,
ہمارے کرام سنیو سنیو, کوئی شخص تمہارے باپ کے دشمن کو اسے مقتدا کہے اور میری ماں کے دشمن کو کوئی مقتدا کہے اور میرے باپ کے دشمن کو کوئی پیر کہے, میری ماں کے دشمن کو کوئی مرشد کہے اور میں اپنے بھائی کے دشمن کو مرشد پیر قرار دینے والے پر ہزار لعنت پیش کرتا ہوں, ہزار لعنت کی بارش کرتا ہوں. جو خمینی پیغمبر کے ساتھ کو, جو خمینی پیغمبر کی ذات کو تورا بازی کا نشان بناتے تو اسے مفتلا پیشوا کہتے, میں ہزار بچوا تیرے گندے سر پہ لعنت کرنا عبادت سمجھ. خدا کی قسم, خدا کی قسم, ہر کس معاف نہیں کریں گے, ہر کس معاف نہیں کریں گے. گنجا شریف جب تک معافی نہیں مانگتا, گنجا شریف جب تک اپنے الفاظ واپس نہیں لیتا, گنجے تم نے ہمارے جذبات کو لڑکارے, تم نے ہمارے ایمان کو لڑکارے, تم نے ہماری غیرت کو لڑکارے, تم نے ہمارے جذبات کو ایمان کو غیرت کو جھنجھوڑا ہے, ہم تجھے معاف نہیں کر سکتے. اور اس خمینی کو ٹھہر دی, سنیے سنیے, آج پاکستان میں خمینی کی کتاب نہ ملتی ہو, خمینی کی کتاب پاکستان کے بازاروں میں فروخت نہ ہوتی ہو, اور خمینی کا لٹریچر پاکستان میں جبتا نہ ہو, خمینی کی کتب پاکستان میں دستیاب نہ ہو, اور پھر ہمیں پکڑو جب خمینی کی کتاب پاکستان میں چھپ کر منظر عام پر آ کر عام فروخت ہوتی ہے, اور خمینی اپنی کتاب کے راہ میں لکھتا کیا ہے. دوستو اس شخصیت کے بارے میں, اس انسان کے بارے میں جسے پیغمبر رات کی تاریخیوں میں بیت اللہ کا غلام پکڑ کے رب کے دربار سے مانگتے, اے اللہ اگر دین کو عزت دینا چاہتے, عظمت دینا چاہتے, رفت دینا چاہتے, میرے مولا اسلام کی سربرندی عمر کے صدقے میں, عمر کے فیض سے, عمر کے آنے سے مل سکتی ہے, اور عمر مراد پیغمبر ہے, عمر مراد رسول ہے, عمر پیغمبر کی دعا ہے, اور پیغمبر کی دعا کو خمینی کہتے میں کافر سمجھتا ہوں, خمینی کہتے میں زندگی سمجھتا ہوں. بتلاؤ جو پیغمبر کی مراد کو کافر کہتا ہو, جو پیغمبر کی مراد کو زندگی کہتا ہو, میں اور آپ اس کی ساری بات کو میرا نور کیسے بن سکتے. کتا کتا کتا, کتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے نواز شریف کے مقابلے میں, کتا بدرجہ بہتر ہے. اور کتا وہ ہے اسے ٹکڑا ڈالو دوسرے روز آتے اسے کھانا کھلاؤ وفادار بنتے اور اس کو شاباش دو پیار کرتے, تمہاری ٹانگوں سے جدا نہیں ہوتا اور تمہارا گھر چھوڑتا نہیں ہے. اور کتا وفادار ہے, نواز شریف بہت تمہیں دیے سپورٹ تیری کی, اور تیرے مقابلے میں پی ڈی ایس دیے, تیرے مقابلے میں پین جی دیے, تیرے مقابلے میں سرکاری سیا, اور تیرے مقابلے میں نسلی سیا, تیرے مقابلے میں سارے سیا تھے, اور تجھے ووٹ دیے تیری سپورٹ کی, اور تجھے کچھ دیے اقتدار پہ بٹھائے, اور اقتدار پر آ کر پیغمبر کے تھاپا کے دشمن کی تعریف کرتے. کتا وفادار ہے, کتا وفادار ہے, کتا وفادار ہے, نواز شریف غدار ہے. یہ نعرہ لگائیے کہ نواز شریف
نواز شریف
تیری ہم نے کس قدر ہم نے سپورٹ, تیرا ساتھ دیا, تجھے کرسی اقتدار پر لے کر آئے اور تو پیغمبر کے صحابہ کے دشمن کی تعلیمات کو معیار نور کہتے اور اس کی تعلیمات یہی تعلیمات ہے جس کی تعلیمات کو تو معیار نور کہتے اور جس کی قبر پر تو پھولوں کی چادر چڑھاتے وہ وہی تو ہے جو بکواس کر چکے کہتے میں جرت سے کہتا ہوں وہ کہتا یہ ہے کہ اللہ کے رسول پیغمبر اسلام کو جو رب نے ڈیوٹی دی تھی جو رب نے ذمہ داری دی تھی اور اللہ کے رسول کو رب نے جو کام سونپا تھا اللہ کے رسول وہ کام پورا نہیں کر سکے رب کے رسول اپنے انقلاب میں ناکام لوٹے اور گندے تو اپنی سیاست میں کامیاب ہو گیا خمینی اپنے انقلاب میں کامیاب ہو گیا خمینی کہتے پیغمبر اپنے انقلاب میں ناکام ہو گیا
ہمارا قصور ہمارا جرم ہمارا گناہ اگر یہ ہے کہ ہم خمینی کو خمینی کے یار کو خمینی کے وفادار کو خمینی کو اس کی تعلیمات کو معیار نور کہنے والے کو نہیں بخشتے نہیں معاف کرتے اگر یہ میرا جرم ہے اگر یہ میرا قصور ہے ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم ذکر آزما حق کی بات حق کی بات بہرحال کریں گے ممبر نہیں تو سرے دار کہیں حق کی بات بہرحال کہی جائے گی جو کلمہ حق ہے تختہ دار پہ چڑھ کر بھی سنایا جائے گا لوگوں خمینی کل بھی کافر تھا لوگوں خمینی کل بھی دجال تھا لوگوں خمینی کل بھی منافق تھا لوگوں خمینی کتے سے بدتر سور سے بدتر خمینی کے مقابلے میں فرعون چھوٹا کافر قارون چھوٹا کافر ابو جہل چھوٹا کافر عثمان شعبہ خمینی سے چھوٹے کافر خمینی اسراج سے خمینی شیطان سے خمینی ابلیس سے بڑا کافر ہے اور ابلیس سے بڑا کافر شیطان سے بڑے کافر کو تو یہ کہتے کہ اس کی تعلیمات میرا نور ہے تیرا پیر شیطان ہے تیرا پیر ابلیس ہے تیرا پیر خمینی ہے تیرا پیر چیلا ہے شیطان کا اور تو خمینی کو پیر و مرشد کہتے اگر خمینی کی قبر پہ ہزار لعنت بھیجنا میری عبادت کا حصہ ہے تیری ذات پہ ہزار لعنت بھیجنا میری عبادت کا حصہ ہے آپ سمجھتے ہیں میں نے تقریر ختم کر دی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تقریر ختم کر چکا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری تقریر کی بنا پر ان کو ہتکڑی لگ جائے گی جو تک سمجھتے ہیں میری تقریر کی بنا پر وہ گرفتار ہو جائیں گے وہ چلے جائیں جو گرفتاری سے ڈرتے ہیں چلے جاؤ جو ہتکڑی سے ڈرتے ہو چلے جاؤ جو ہتکڑی سے ڈرتے ہو چلے جاؤ جو نواز شریف کے چیلے ہو چلے جاؤ جو خمینی کے یار ہو چلے جاؤ میں خمینی کا دشمن ہوں میں خمینی پہ لعنت کرتا ہوں میں خمینی کو دجال کہتا ہوں میں خمینی کو کذاب کہتا ہوں میں خمینی کو منافق کہتا ہوں جو خمینی کو دجال کہتے منافق کہتے کذاب کہتے وہ بیٹھا رہے بلند آواز سے کہے کہ خمینی پہ
خمینی پہ